رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر مرحبا، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، ہر سلسلہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس سلسلے میں قرآن کریم سے حکمتوں کے مدنی پھول چنتے ہیں اور پھر ان حکمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری سلسلے کے آخر میں ہم جس آیت کو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پانچ چیزیں بیان ہوئی تھیں جن کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور پھر وہ آزمائش کس وجہ سے ہے۔ مفتی صاحب نے مختصرا بیان فرمایا تھا کہ آزمائش اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا بن جائے۔ ان آزمائشوں کے پیچھے اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی، بہت سے راز پوشیدہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ جو حکمت والے کا کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو میں مفتی صاحب سلسلے کے شروع میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو ان کے پیچھے یقیناً حکمتیں ہوتی ہیں، تو وہ حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسا آپ نے کہا کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو ان میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر بھی متعدد ان میں سے مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صاحب عقل آدمی اس پر غور کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ علماء کرام نے متعدد چیزیں بیان بھی فرمائی ہیں، میں نے بھی اس کے اوپر غور کیا تو کئی چیزیں اس میں سامنے آئیں۔ جیسے ایک معروف تو یہی ہے کہ معروف سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بڑی واضح سی چیز ہے، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی تمہیں وہ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو مصیبتوں کی صورت میں اس کا بدلہ آدمی کو مل جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا حدیث عمارت کے اندر ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے، وہ فرمایا گیا کہ مصیبتیں گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آدمی کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حدیث عمارت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے یا کوئی درد بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ بندے کے ساتھ مسلسل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض بندے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو مصیبتوں کی وجہ سے ان کے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، سارے کے سارے گناہ مٹ چکے ہوں گے۔ تو یہ بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی۔ تیسرا یہ ہے، ایک عقلی حکمت، کہ مصیبت کی وجہ سے عموماً بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے کہ اسے مصیبتیں پہنچتی ہیں تو اسے احساس رہتا ہے کہ میں ایک عاجز انسان ہوں،
اللہ اللہ،
میں ایک عاجز انسان ہوں اور مجھے کوئی بھی مصیبت پہنچ سکتی ہے اور مجھے کوئی مہلک مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 400 سال یا اس سے زائد مدت تک اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ اب چونکہ اسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کو اپنی عاجزی اور بے کسی اور بے بسی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنے کے لیے بھی مصائب اس کے لیے بڑے مفید ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، ایک مکھی آ گئی۔ اب مکھی اس کے منہ کے ارد گرد گھومے ہی جائے، گھومے ہی جائے، گھومے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ، یہ کیا ہوا، دک کر کے رکھ دیا، تنگ کر دیا۔ اب اس نے معاذ اللہ منہ پھٹتا تو اس نے کسی ایسے ہی کہا کہ یار اس کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کر دیا. تو ایک درباری نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اس نے کہا بادشاہ حضور یہ آپ جیسوں کا تکبر توڑنے کے لیے پیدا کیا.
بہت خوب,
یعنی اس کے پیدائش کی حکمتوں سے یہ حکمت بھی, اور یہ واقعہ تب سمجھ بھی آتی ہے کہ بعض اوقات ایک مکھی انسان کی ایسی طبیعت صاف کرتی ہے کہ آدمی مکھی کے پیچھے ہو سکتا ہے تلوار لے کے نکل جائے کہ آج تو اس کو مار کے ہی آؤں گا. تو مکھی مچھر بھی انسان کو جو ہے وہ اس کی اوقات یاد کراتے رہتے ہیں کہ بندہ ہے کیا. اپنی طرف سے ساری کوششیں کر لیتا ہے وہ, پھر مکھی وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے. تو ایک مکھی کی مصیبت جو ہے وہی انسان کو اس کے اوقات یاد دلانے کے لیے کافی ہے. اچھا, ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے دل کے اندر دوسروں کی دکھ اور تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے. دوسروں کے دکھ اور تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی پہ ظلم ہوگا نا, اب اگر وہ کسی پہ ظلم کرنے لگے گا تو اسے احساس ہوگا یار میرے اوپر ہوا تھا نا تو مجھے ایسی تکلیف ہوئی تھی, تو میں دوسرے کو یہ تکلیف نہ
پہنچاؤں.
اس لیے جو لوگ مصیبتوں سے گزر کے آگے آئے ہوتے ہیں, اگر کوئی انتقامی صورت نہ ہو, بعض اوقات تو اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو تکلیفیں پہنچی تو وہ ساری دنیا سے انتقام لینے نکل پڑتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ سلیم الفطرت ہے, یہ تو اس کا گھٹیا پن ہے کہ وہ انتقام لینے نکل جاتا ہے, ظلم کسی نے کیا بدلہ کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسے دوسروں کی مصیبت کا احساس ہوتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, اس نے بھوک کے دن گزارے ہوتے ہیں تو اسے بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے, اس نے دوائی خریدنے کے لیے ذلت اٹھائی ہوتی ہے, اس نے سرکاری ہسپتالوں میں جا کے دھکے کھائے ہوتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کو کبھی یہ موقع ملے نا کہ اس نے سسٹم کو درست کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے وہی سسٹم درست کرے گا جس میں اس کو تکلیف ہوئی تھی.
جی
یار مجھے بڑی تکلیف, بلکہ ابھی ایک واقعہ ہے, چند دن پہلے ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کو کسی کھانے جہاں سے کھانا ملتا تھا تو غربت کی وجہ سے اس کو کھانا وہاں سے لائن کے اندر کھڑے ہو کے لینا پڑتا تھا, تو ذلت اٹھانی پڑتی تھی, دینے والے جھاڑتے بھی تھے ڈانٹتے بھی تھے. وقت آیا کہ وہ دنیا کے اندر امیر ترین آدمیوں میں شامل ہو گیا, اربوں پتی, اربوں کا مالک ہو گیا. اس نے کوئی پروڈکٹ بیچنی تھی جس کی قیمت تقریباً کوئی 15 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھی, 15 ارب ڈالر سے بھی, پاکستانی 15 خرب روپے سے بھی زیادہ اس کی قیمت تھی. مجھے ایگزیکٹ فیگر پتا ہے لیکن مثال کے طور پہ میں دوسرا عدد عرض کر رہا, لیکن اس سے زیادہ تھی, 15 ارب ڈالر سے زیادہ. تو اس نے جب بیچنے لگا نا تو اس نے کہا کہ جس کو بیچا اس نے کہا میری ایک شرط ہے اس کے بیچنے میں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں اس آفس میں فلاں آفس میں جا کے بیچوں گا, یہ سودا ایگریمنٹ جو کروں گا فلاں آفس میں جا کے کروں گا. انہوں نے کہا سر یا تو آپ اپنے آفس میں کریں یا ہمارے ہیڈ آفس آ جائیں. وہ کون سا آفس ہے, نہ سر نہ پیر ہے اس کا, اس ایگریمنٹ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا میں وہی کروں گا. وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے جو اسے ڈانٹتے تھے اور اسے برا بلا کہتے تھے,
کھانا
وہی آفس تھا, وہ وہی ادارہ تھا جہاں وہ کھانا لینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بھیک مانگنے کے طور پہ جایا کرتا تھا اور اسے ڈانٹا جاتا تھا, اس نے اسی آفس میں جا کے وہ سائن کیے اور چیک جو ہے وہ مینیجر کو دکھایا کہ تم جو ڈانٹتے تھے نا آج دیکھو یہ میرے پاس یہ 15 ارب یا اس سے زیادہ ڈالر کا یہ چیک موجود ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پر جب گزری ہوتی ہے نا تو اسے دوسروں کی اسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. آپ نے دنیا میں اگر آپ بڑے بڑے ہاسپٹلز کی تاریخ پڑھیں کہ کیوں بنائے گئے,
جی
بڑے بڑے ہاسپٹل کیوں بنائے, کوئی کینسر کا بڑا ہاسپٹل بنا, کوئی شوگر کا بڑا ہاسپٹل بنا,
دل کا,
کوئی کسی دل کا بڑا ہاسپٹل بنا, گردوں کا ہاسپٹل بنا, تو یہ کیوں بنے؟ اگر ان کی ہسٹری جمع کریں تو کئی جگہ آپ کے یہ سامنے آئے گا کہ جس نے یہ ہاسپٹل بنایا ہے یا تو اس کا بیٹا اس مرض کے اندر فوت ہوا تھا یا اس کا باپ یا اس کی ماں اس مرض کے اندر فوت ہوئی, اور اس نے وہ ساری تکلیفیں اٹھائی ہوئی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے یا اپنی ماں یا اپنے باپ کو لے کے جب وہ ہسپتالوں کے دھکے کھاتا پھر رہا تھا کہ یار کسی طرح میرے بیٹے کا میری ماں کا میرے باپ کا علاج ہو جائے, لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود یا تو اس کی غربت کی وجہ سے وہ علاج افورڈ ہی نہیں کر سکا,
جی
یا یہ ہے کہ علاج تو افورڈ کر سکتا تھا لیکن اس لیول کا جو ہے کوئی ہاسپٹل ہی نہیں تھا تو وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا, تو پھر اس نے کہا کہ نہیں جس تکلیف سے میں گزرا ہوں نا اس تکلیف سے میں اپنے ملک کے لوگوں کو یا میں اپنے جو دوسرے لوگوں کو میں نہیں گزرنے دوں گا, تو وہ پھر اس کی جگہ اس طرح کا ہاسپٹل بناتا ہے. اسی طرح ادارے ہوتے, کئی لوگوں نے پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے بڑی کوششیں کی ہوتی ہیں لیکن کسی بھی طرح بےچارے غربت کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، خواہش بڑی شدید ہوتی ہے، اب ان کو کسی وجہ سے پیسہ مل جاتا ہے، کاروبار ان کا ترقی کرتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اسکول سسٹم ہی قائم کرتے ہیں
جی
کہ یار میں اس کے لیے بڑا میں نے دھکے کھائے تھے، اب میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کے لوگ بھی اس کے لیے دھکے کھائیں، پھر وہ دوسروں کے لیے اسکول بناتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، نومینیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں فلاں چیز اس طرح بنی، فلاں چیز اس طرح بنی، حتیٰ کہ اربوں ڈالر کی رقمیں کسی کام کے ریسرچ کے لیے دی گئی، کسی کام کے ریسرچ کے لیے دی گئی، اس لیے کہ وہ یا اس کی ماں یا اس کی بیوی یا اس کا باپ اس مرض میں مبتلا تھا اور اس کی ابھی تک ریسرچ نہیں ہوئی تھی اور وہ اسی میں دنیا سے گزر گیا۔
بہت خوب،
اب اس نے اربوں ڈالر پہ خرچ کر دیے کہ مجھے اس مرض کا علاج چاہیے،
اللہ،
تو اب اس کے اربوں ڈالر اس لیے خرچ ہوئے تاکہ اس مرض کا علاج ہو کہ دوسرے لوگ بھی اسی ایگونی سے، اسی تکلیف اور پین سے نہ گزریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ مصیبت آئی، مصیبت ایک پہ آئی ہے، فائدہ کتنوں کا ہو، بھلا کتنوں کا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام جو ہے، جو کائناتی نظام ہے، یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یوں بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی تکلیف سے گزرا ہوتا ہے، اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں اگر ٹرانسپورٹ کا محکمہ آئے، مثال دے رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے گاڑیاں اچھی کروں گا، میں انسانوں والی گاڑیاں بناؤں گا جس میں انسان سفر کرتے ہیں، جس میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتے، جس کے اوپر وہ لٹک کے نہیں جا رہے ہوتے، جس میں چلتی سے اترتے نہیں ہیں، چلتی میں چڑھتے نہیں ہیں، جس میں وہ دھکے نہیں کھاتے، جس کے اندر وہ رسوا ہو کے نہیں جاتے، جس کے اندر گرمی میں مارے نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سفر کیا ہوں، میں نے یہ سفر کیے ہیں، لٹک کے سفر کیے، تو جناب جس طرح بھی سفر کرتے کیے ہوئے، تو مجھے احساس ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس بندے نے، جو بندہ جن تکلیفوں سے گزرا ہوتا ہے، اسے ان تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک والے کو بھوک کا احساس ہوگا، مرض والے کو مرض کا احساس ہوگا، عدم تعلیم والے کو تعلیم کا احساس ہوگا۔ اچھا، اسی اب یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں حکمران اپنی عوام کا کبھی بھلا کرتے ہی نہیں، مریل مریل سا بھلا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدائشی نواب ہوتے، وہ امیر کی اولاد ہوتے ہیں، وہ پیسے والوں کی اولاد ہوتے ہیں،
میڈ نہیں ہوتے،
سیلف میڈ نہیں ہوتے، تو چونکہ جدید پشتی امیر ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے عوام وہ بڑی تکلیفیں ہی نہیں دیکھی ہوتی جن تکلیفوں سے عوام دن رات گزر رہے ہوتے۔ اگر اس پورے پروسیس سے گزرا ہوا بندہ اوپر آئے، تو اب اگر وہ پرلے درجے کا کرپٹ کام چور یا بالکل ہی گھٹیا صفت آدمی نہ ہو، تو پھر وہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس تکلیف سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مصائب پہنچنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے اور واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اتالیک مقرر کیا، اتالیک کا ترجمہ کر لیں ٹیوٹر مقرر کیا۔ اب وہ ٹیوٹر جو ہے نا بچے کو تعلیم دیتا رہا، شہزادہ بڑی محنت سے پڑھتا تھا، ذہین بھی تھا، محنت بھی کرتا تھا، تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ اس کو جناب زجر کیا جائے، مارا جائے۔ ایک دن وہ جو اس کا ٹیوٹر تھا، اتالیک تھا، اس نے شہزادے کی وہ دھلائی کی مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ شہزادہ کہ میں نے سبق یاد کیا، محنت کرتا ہوں، کبھی شکایت نہیں آنے دی، ادب استاد کا پورا کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، بادشاہ تو میں نے ہی بننا ہے نا، میرے باپ کے بعد بادشاہ تو میں نے بننا ہے، اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ جو میرے ساتھ کیا تھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اب جب وہ بادشاہ بن گیا، تو اس نے پہلا آرڈر جاری کیا میرے استاد صاحب کو لے کے آؤ، کیونکہ وہ تو دل میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو استاد آیا تو اس نے کہا، ہاں جی یاد ہے وہ دن جب آپ نے میری پٹائی کی تھی اور بلا وجہ کی تھی، وجہ ہوتی تو چلے میں درگزر کرتا، لیکن بلا وجہ کی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا وہ جو پٹائی کی تھی نا، وہ آج کے دن کے لیے کی تھی۔
اللہ، بہت خوب۔
اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اگلا بادشاہ تو آپ نہیں بننا ہے،
ٹھیک،
تو میں نے آپ پہ ظلم کر کے آپ کو دکھا دیا کہ ظلم کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لہذا ایک مرتبہ تم ظلم برداشت کر لو گے نا، تو اپنے ملک کی کروڑوں عوام پہ ظلم نہیں کرو گے، تمہیں اپنی تکلیف یاد آئے گی کہ ظلم کی تکلیف یہ ہوتی ہے، میں نے اس لیے کیا تھا، اب اگر تم مجھے مارنا بھی چاہتے مار دو، تم تو بادشاہ۔ تو اس کے اوپر اس نے بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا، جو شہزادہ تھا اس نے چھوڑ دیا اسے۔ لیکن اب یہ مثال حقیقی ہے یا سمجھانے کے لیے فرضی کسی نے بنائی ہے، لیکن ہے حقیقت پر مبنی، ہے حقیقت پر مبنی۔ اگر ایک ایک شخص, اب وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص نے تکالیف اٹھائی ہوتی ہے نا, تو اس کو ان کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر تکلیفیں بھیجتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کا بھلا کرنا ہوتا ہے, بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, تو اس لیے بھی بندے پر تکالیف آتی ہیں. اچھا, اسی طرح ایک تو ایک اور بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبر کرنے کے بارے میں, صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو. تو جب بندے پر مصیبت آتی ہے اور بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو حکم الہی پر عمل ہوتا ہے. اچھا, پھر ایک اور بہت پیاری حکمت ہے, وہ یہ ہے کہ ناز و نعم کے پلے ہوئے مشکلات زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
بہت خوب.
ناز و نعم کے پلے ہوئے مشکلات زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس بندے نے ساری, جو بندہ پیدا ہی اے سی کے اندر ہوا تھا, اے سی روم میں پیدا ہوا, اے سی روم میں پڑا, پلا, بڑا, کھایا, سب کچھ کیا, اب اسے بوقت جنگ محاق پہ بھیج دیا جائے, جھلستی ہوئی دھوپ میں اور بالکل جو ہے وہ
تپتی
ہوئی ریت پر یا چٹانوں پر اسے بھیج دیا جائے, تو کیا وہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے تو گاڑی سے نکلتے بھی ہوش ہو جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی تکالیف دیکھی نہیں. زندگی انسان کی جو ہے اس میں اپس ڈاؤنز بہت آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, بہت کیا ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک بندے نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کبھی تکلیف ہی نہ دیکھی. ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بڑے بڑے غریب ہوتے ہیں, بہت اوپر چلے جاتے ہیں, پھر اوپر سے نیچے بھی باز آ جاتے ہیں. تو زندگی جو ہے یہ خوشی اور غمی کے مجموعے کا نام ہے. اچھا, کسی امیر آدمی کو چلے کوئی غم نہ آئے, کوئی غم نہ آئے, لیکن اس کا کوئی تو مرے گا دنیا میں
جی,
کوئی تو اس کا دنیا سے جائے گا, تو یہی غم آ جائے گا. تکالیف آتی ہیں تاکہ آدمی کو اس سے بڑی تکالیف کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرے.
ٹھیک.
تو تکلیفیں اگلی بڑی تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں. یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں آتی, یہ ہمیں بنانے کے لیے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی تکلیفوں کا مقابلہ آسانی سے کر بھی لیتے ہیں, ان کا حوصلہ بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ اپنا جو زندگی کا قافلہ ہے وہ رواندواں رکھتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جس کو کبھی تکلیف آئی نہیں ہوتی, اس کو کبھی آ جائے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی, وہ بالکل وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے. اس کو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ اب مجھے تو لگا ہارٹ اٹیک ہونا, مجھے تو لگا ہارٹ اٹیک ہونا. کیوں؟ اس لیے اس نے وہ تکلیفیں نہیں دیکھی ہوتی. لیکن جس بندے نے بار بار تکلیفیں دیکھی ہیں تو زندگی کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی. تو چونکہ عمومی طور پر انسانوں کی جو اکثریت ہے, اس لیے زندگی میں کبھی بڑی تکلیف دیکھنی ہوتی ہے, کبھی چھوٹی, کبھی بڑی کبھی چھوٹی, تو یوں مختلف مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے جو پھر اگلی بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت پیدا کر رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ لوہا جو ہے وہ بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتا ہے, تو اب وہ بھٹی کے اندر جو ہے وہ بھٹی کے اندر جو تپایا جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے, خالص ہو جاتا ہے, نکھر جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ انسان بھی ان مشکلات کی بھٹیوں سے گزر کر ایک نکھرا ہوا, خالص, مضبوط انسان بن جاتا ہے. تو یہ بھی مسائل کے آنے کی وجوہات ہیں. اچھا, اسی طرح پھر ایک اور بڑی پیاری وجہ ہے جو وقتی کس نے بیان کی ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین کے اعتبار سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے, احادیث کا مطالعہ کرے, تو ہمیں کیا ہے کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرے, دنیا میں بے رغبتی اختیار, آخرت کی طلب دل میں پیدا کرے. لیکن نیچرلی ہم اس کو الٹ چلتے ہیں, ہمارے دل میں دنیا کی رغبت ہوتی ہے, آخرت سے قسم کی غفلت اور دوری ہوتی ہے. وہ غیب ہے, یہ حاضر ہے, جو حاضر ہے موجود, یعنی آنکھوں کے سامنے موجود ہے, اس کی طرف نیچرلی انسان جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اب بعض تو ایسے با ہمت ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کے, احادیث پڑھ کے, دین کا مطالعہ کر کے, نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے جن کے دل میں دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے بے رغبتی والا رویہ اختیار کرتے ہیں, آخرت کو اپنا مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی بنا کے چلتے ہیں. لیکن بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے تو ہیں اسے کہ یار دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے, آخرت کی رغبت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی کر نہیں پاتے. مصیبتیں آتی ہیں نا, تو فطری طور پر انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے.
جی دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے.
سرد ہو جاتا ہے.
ایسے
ایسا ہی ہوتا ہے نا.
بالکل
جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اگلے دن سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے, بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے.
جی ایسے
حالانکہ وہ جو جس کے فوت ہونے کے بعد اس پر یہ کیفیت آئی ہے تو اس سے پہلے بھی تو یہ بندہ تو یہی تھا نا, ٹوپی بھی گھر میں موجود ہی تھی, مسجد بھی پڑوس کے اندر ہی تھی, مسجد اگی نہیں یا ٹوپی پیدا نہیں ہو گئی. تو یہ جو اگلے دن مسجد میں پہنچ گیا, کیا ہوا کہ کسی کی موت سے اس کے دل میں دنیا سے ایک بے رغبتی سی پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا, آخرت اس کو یاد آئی, اب سر پہ ٹوپی بھی آئی ہے, مسجد بھی یاد آئی, اب یہ چند دن تلاوت بھی کرے گا, پھر کارے دنیا جو ہے وہ کارے جہاں دراز ہے, پھر دوبارہ اس کو دوبارہ پلٹا کھائے گا, پھر دوبارہ ادھر نکل جائے گا. تو یہ جو مصائب آتے ہیں یہ انسان کے دل کو دنیا سے سرد کر دیتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی صدمے کے بعد ان کی ساری زندگی بدل جاتی.
جی ایسے ہی ایسے ہی,
کسی کا بھائی فوت ہو گیا, کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, یا کسی کا بیٹا بیٹی بچی فوت ہو گئی, ایک ایسا اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ دنیا سے جو بے رغبتی اختیار کرنی تھی اور وہ نہیں کر پا رہا تھا, وہ خود بخود ہی اس کا دل سرد ہو جاتا ہے اور وہ بالکل اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے, نمازوں کی طرف, عبادت کی طرف, تلاوت کی طرف, ذکر اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف, نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے, گناہوں سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مصائب کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اتنی حکمتیں اور اتنی اچھائیاں پوشیدہ ہیں مصیبتوں کے پیچھے. مفتی صاحب نے جو نکات بیان کیے ہیں اگر میں دہرا دوں تو مجھے امید ہے کہ تکرار سماعت تو ہوگی لیکن اس سے یہ چیزیں دل میں جگہ بھی بنا لیں گی. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی, مکافات عمل. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بعض اوقات ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہی کسی برے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر مفتی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض آزمائشیں اور مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. جب گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے, تو اس کی ایک جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائش اس کے گناہوں کو اس سے بہا کر دور لے جاتی ہے. اور پھر کبھی کبھی مصیبت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے آتی ہے. جی ہاں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ توانا ہو جاتا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور بات کہ انسان جو ہے وہ جب انسانیت کی معراج کو پہنچنا چاہے تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے مصیبتوں کی بھٹی میں ڈال کر خوب پکایا جائے, یہاں تک کہ وہ کندن بن جائے. اور پھر جب انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے, وہ ایک زبردست انسان بن جاتا ہے. مصیبتیں آ کر اب وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ مصیبتیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئیں. اور پھر مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو بھی آئے اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی جب ہم رہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں مگر میں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ان باتوں کو ویسے نہیں دہرا پاؤں گا. مصطفیٰ, جب اتنی مصیبتوں میں حکمتیں ہیں اور اتنے فوائد ہیں تو مطلب بلا اختیار دل سے یہ بات نکلتی ہے پھر تو ہم پہ مصیبتیں آنی چاہیے. تو یہ مصیبت کی جو خواہش ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے؟
دیکھیے دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یا اللہ میرے اوپر کوئی مصیبتیں ڈال, میں صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. یہ تو عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے اور شرعاً یہ منع ہے, ایسی تمنا کرنا یا ایسی دعا کرنا منع ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے جو فوائد بیان کیے, اب ان کو سن کے کوئی بولے ارے اتنے فائدے ہیں بھائی یہ تو پھر ہمیں کچھ مصیبتیں ہی آنی چاہیے, یہ بھی منع ہے. یہ بھی منع ہے, اس کی تمنا بھی منع ہے, اس کی دعا بھی منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حکم شریعت میں بھی حکمت ہے. اب یہاں پر میں ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، میں نے اس کی حکمت عرض کی، ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جس کی اثراً توجہ نہیں ہوگی، جن کو معلومات نہیں ہوگی، ٹھیک، اب ان کو معلومات ہو گئی، اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے افعال کی حکمتیں اگر پتا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں حکمتیں نہیں
ہیں. اللہ، بہت خوب، بہت خوب،
ٹھیک ہے، اس میں حکمتیں نہیں ہیں. بیسیو وہ احکام ہو سکتے ہیں جن کی حکمتیں ہمیں، مجھے کیا ہو سکتا پوری مخلوق میں کسی کو پتا نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو اس میں حکمتیں ہیں.
بہت
عبث نہیں ہو سکتا،
بہت خوب مختصر،
عبث نہیں ہو سکتا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، کھیل کود کے طور پہ نہیں ہم نے زمین و آسمان بنا دیے، تو یہ عبث نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیکولر کی کالک جو ہے وہ چڑھ جانے کی وجہ
عقل سے کے پیچھے ہی چلنے
عقل کے پیچھے چلنے کی وجہ سے احکام شرع کی حکمتیں نہیں سمجھ پاتے اور کلام کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسا حکم ہے، اس میں تو کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ان کی علم کی کمی ہے کہ ان کو پتہ نہیں مقصد کیا ہے. حکم الہی ہونا ثابت ہے تو پھر اس میں حکمت ہی حکمت ہے، پھر اس میں حکمت ہی حکمت ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ دیکھیں مصائب میں اتنی حکمتیں ہیں، یہ تو ہمیں اس پہلو کے اعتبار سے سمجھ آئی. اب ان تمام حکمتوں کے باوجود، مصائب کے ان جملہ فوائد کے باوجود، شریعت کا حکم ہے کہ مصیبت کی تمنا نہ کرو، یعنی کہ اتنی مفید چیز ہے
جی، پھر بھی تمنا کی اجازت نہیں،
تمنا کی اجازت نہیں، دعا کی اجازت نہیں. ادھر مصیبتوں کے آنے میں حکمت، ادھر انہی فوائد کی حامل شے کی تمنا نہ کرنے کا حکم اور اس میں بھی حکمت. بظاہر اپوزٹ ہیں، فائدہ مند چیز ہے تو آنی چاہیے، نقصان دہ چیز ہے تو بچنی چاہیے، لیکن شریعت نے اس شے کے اپنے فوائد بھی بیان کر دیے، لیکن جب منع کیا تو منع کے پیچھے حکمتوں کی دوسری لائن. اب اگر اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے کلام کروں تو وہ بھی ایک پوری لسٹ ہے، لیکن ان میں سے چند ایک میں چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے، قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال کرو، فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ایک دوسرا حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. تو ہمیں عافیت، عافیت کیا ہے؟ عافیت ہے ان مصائب سے بچت، ان سے محفوظیت، ان سے محفوظ رہنا، ہمیں اس کا حکم دیا گیا عافیت کا سوال کر. اور فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت، دولت نہیں. دولت کے ساتھ کینسر بھی ہو سکتا ہے، یعنی دولت ہے اور کینسر بھی ہے، دولت ہے سارا خاندان جو ہے گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، یہ بھی ہو سکتا، لیکن وہ عافیت نہیں ہے، کینسر ہونا عافیت نہیں. تو فرمایا کہ عافیت جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت. پھر ایک حدیث مبارک میں صراحتن یہ فرمایا گیا کہ مصیبت کا سوال نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مصیبت کے فوائد کی وجہ سے سوال کر بیٹھے کہ یا اللہ مصیبت کے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، تو مجھے بھی کسی مصیبت میں ڈال دے. منع کیا گیا کہ نہیں، مصیبت کا سوال نہ کرو. اب کیوں نہ سوال کرو؟ فائدے مند ہونے کے باوجود کیوں نہ سوال کرو؟ اس کی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مصیبت پہ صبر کریں گے، ثواب ملے گا، فوائد ملیں گے، اور بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مصیبت پہ صبر نہ کر سکے تو مصیبت کے فوائد کی تو گارنٹی ہے، لیکن مصیبت آئے تو صبر بھی کریں گے، اس کی کیا گارنٹی؟ تو ہو سکتا ہے کہ مصیبت آئے اور بندہ صبر نہ کر سکے، اور صبر نہ کر سکے تو یہ بے صبری آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی. کیسے؟ جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ غربت کفر بن جائے، کہ آدمی غربت کا شکار ہوتا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کفر کا ارتکاب کرے. جیسے کئی لوگ ہیں جو کافروں کو آفر کرتے ہیں جی ہمارا دین قبول کر لو تو ہم تمہیں تمہارے گھر کا راشن دینا شروع کر دیں گے، تمہارا علاج بھی کر دیں گے. لوگ ہوتے یہاں پر باقاعدہ اس برے صغیر کے اندر ایسی تحریکیں چلی، مرتد بنانے کی تحریکیں چلی اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جن علاقوں کے مسلمان بے انتہا غریب تھے، کوئی پرسانے حال نہیں تھا، کھانے کو ملتا نہیں تھا، ایک قحط سالی کا دورہ تھا، ایسے جہاں حالات ہوتے تھے وہاں وہ جاتے تھے. آپ یقین کیجئے ایک مہینے کے چاول اور گندم دے کے ان کو کافر بناتے تھے.
اللہ.
اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں اور اتنی بھوک اور غربت کے اندر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار ایک مہینے کا راشن، ایک مہینے کی زندگی مل گئی نا، راشن مل گیا تو وہ اس کے اوپر اپنا دین چھوڑ دیتے تھے. اور یہ اب بھی کیا جاتا ہے، اب بھی کیا جاتا ہے. اب بھی یہ جو افریقہ کا پورا کانٹیننٹ ہے، بر اعظم ہے، یہ بر اعظم مسلم کانٹیننٹ تھا، یہ مسلم کانٹیننٹ تھا. 60% یہاں مسلمان رہتے تھے. 60% کا مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک ارب اگر آبادی تھی، مثال ہے، اگر ایک ارب آبادی تھی تو 60 کروڑ مسلمان تھے. لیکن پچھلے اب لیکن یہ سارے ان میں اکثریت غریب ممالک ہیں، غریب ہیں، قحط زدہ علاقے ہیں، عجیب و غریب سی صورت حال. تو ان کو غیر مسلموں نے اپنے جو ہے وہ راشن، کھانے، ادویات، ان کے ذریعے ان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان کے اندر گھسے. وہ جو 60 کروڑ تھے اس سے یہ 40 کروڑ ہو گئے.
اللہ.
مسلمان 60 کروڑ سے 40 کروڑ ہو گئے. یہ باقاعدہ ایک ریسرچ کی اوپر شکل. تو یہ جو فرق آ گیا یہ کیسے آیا؟ قاد الفقر یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر بن جائے. تو بھوک غربت آتی ہے، پریشانی مصیبت آتی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے دین و ایمان کو کمپرومائز کرنے پہ آ جاتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ عزت کو کمپرومائز کرنے پہ آ جاتے ہیں. بہت سے یہ جو یعنی جسم فروشی کا کاروبار کرنے والے ہیں، ان میں کتنی تعداد ہے جن کے کبھی انٹرویوز پڑھے ہیں تو کیا اس میں نکلتا ہے؟ جی گھر کے حالات تھے، ایسے تھے، یہ تھا، وہ تھا، تو ہم اس راستے پہ نکل پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مصیبت کا وہ سائڈ افیکٹ ہے جو اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہے. اور عام طور پہ یہ انسان کو پیش آتا، خالق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا کیا، قوت ارادی کمزور ہے، اور خاص طور پہ شر اور خیر کی جنگ کے اندر شر کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا کہ مصیبت کا سوال نہ کرو. اسی طرح اچھا ایک اور بلکہ ایک آیت مبارکہ میرے دل میں آ رہی ہے، قرآن پاک کے اندر غالب سورہ زخرف کے اندر آیت مبارک ہے، فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کے گھر اور ان کی چھتوں پہ جانے والی سیڑھیاں یہ بھی سونے اور چاندی کی بنا دیتے.
اللہ.
یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ اتنی دنیا دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے بنے ہوتے، ان کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں کی دیواریں سونے چاندی کی ہوتی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ان کی مال و دولت اور ان کی نعمتیں دیکھ کے یہ بھی نکل جاتے ادھر ہی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ایمان بچانے کے لیے کافروں کو اتنا مال و دولت نہیں دیا. تو ادھر اگر غربت ہوتی اور دوسری طرف اتنی امارت ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ مصیبت ان کو فائدہ تو کیا دیتی، اس کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کے ادھر پہنچ جاتے کہ یہاں پر حرص، ہوس اور لالچی بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آپ موجودہ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں کہ ابھی تو کافروں کے مکان سونے کے نہیں بنے ہوئے. آج کل کے زمانے میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان میں کسی کا بھی مکان سونے کا نہیں ہے، چاندی کا نہیں. لیکن اس کے باوجود کیا حال ہے؟ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ہمیں دانشور بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بے پردگی اختیار کی نا تو کتنی ترقی کر گئے.
جی
انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بے حیائی کو عام کیا، انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے اسکول میں ڈالا جو مرضی کرتے رہو، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو آج کل کے دانشور ہمیں صرف ان چیزوں پر قوم کو یہ سمجھانے بیٹھے ہوتے ہیں، اگرچہ سونے کے مکان نہیں ابھی بنے، وہاں پر بھی جرائم کی شرح بہت بلند ہوتی، وہاں پر بھی قتل و غارت کی بہت ساری چیزیں اسی طرح کی ہوتی، وہاں کی زندگی کے اندر بھی غم و حزن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اب اس وقت کے جعلی دانشور یہ باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے مکان ہی سونے چاندی کے ہوتے تو میرے خیال ہماری تو اخبار میں روزانہ یہی چھپا ہوتا کہ بھائی نکلو ادھر سارے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بیان فرمائی سورہ زخرف کے اندر کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ والے بھی کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مکان اور مکانوں کی چھتے اور سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتا. تو یہ مصیبت کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے ایمان اور دین پر کمپرومائز کر دیتا ہے. اچھا پھر ایک اور بات کہ یہ تو ایک ایکسٹریم صورت ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ خواہ جتنی مرضی تکلیف آ جائے لیکن الحمدللہ ثابت قدم رہتے, کم از کم ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. خاص طور پہ جن کا دینی ذہن ہے, جو دینی ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ایمان پہ یوں کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود ایک اور قوم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب تک وہ خوشحال ہے تب تک وہ عبادت اور ریاضت خب خوشی خوشی کریں گے. اگر اے سی ان کو میسر ہے, اگر دیگر زندگی کی آسائشیں انہیں حاصل ہیں, تو وہ نماز بھی پانچوں پڑھیں گے, وہ باقی بھی سارے کام جو ہے نا, وہ عبادت تلاوت سب کچھ کرتے رہیں گے. لیکن اگر حالات پلٹا کھا جائے تو سب عبادتیں گئیں, پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. تو ان کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان پہ مصیبت نہ آئے, کہ یہ خوشحال رہیں گے تو عبادت کریں گے, بدحالی میں ہے تو عبادت سے بھی گئے. ایک حدیث سے مبارک ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو وہ اللہ کی بندگی چھوڑ دیں, اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے تو بندگی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دے دے تو وہ بندگی کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ کو نہیں دیتا کہ ان کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے, کچھ کو دیتا ہے کہ ان کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے. ہماری ایک تعداد ہے, جب تک غریب ہے تب تک نمازی, پیسہ آیا تو گئی نماز. اب یہ غریب ہی رہتے تو ٹھیک تھا, یہ غریب تھا تو یہ مسجدوں میں بھی جا رہا تھا, یہ نماز بھی پڑھ رہا تھا, یہ تلاوت بھی کرتا تھا. اب مال کی کثرت نے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا, قبر میں پہنچ گیا تب جا کے ہوش آیا کہ میں کیا کرتا رہا. لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں, اور ایک بڑی تعداد وہی ہوتی ہے کہ جو درمیانہ درمیانہ مال و دولت ہے نا تو وہ ٹھیک چل رہا ہے, جیسے ہی ان پر کوئی غربت کا یا مصیبت کا اٹیک ہوا اب سب کچھ بھول جائیں گے, اب نہ نماز یاد رہے گی نہ کسی اور چیز کا ہوش رہے گا. تو اس لیے چونکہ مصیبت کے ساتھ سائیڈ افیکٹ بھی ہے, اس کے ساتھ فوائد ضرور ہیں صبر کی صورت میں اور دیگر اعتبارات سے, لیکن اس کے ساتھ نقصانات بھی ہیں. تو ایک عقل و نقل کا اصول ہے کہ جب کسی شے کے اندر فوائد اور نقصانات دونوں ہوں تو کمپیریزن کیا جاتا ہے, اگر نقصانات غالب ہیں تو پھر آدمی سے بچتا ہے, فوائد غالب ہیں نقصان چھوٹے ہیں تو آدمی اس کو اختیار کرتا ہے. تو چونکہ مصیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بڑی تعداد کے حق میں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, تو لہذا اس کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا, اس کی آرزو کرنے دعا کرنے سے منع کیا گیا. تو لہذا اتنے سارے فوائد مصیبت کے ہونے کے باوجود اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے.
بہت خوب, مدنی چینل کے ناظرین, حکمتیں تو بہت ہیں, فوائد تو بہت ہیں, لیکن شریعت کی ایک حکمت یہ بھی مد نظر رہے کہ ان تمام حکمتوں کے باوجود ہمیں اس بات کی تمنا کرنا جائز نہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت ایسی ہو کہ جس پہ صبر کرنے کی ہمیں طاقت نہ ہو, اور مصیبت مانگتے مانگتے ہم کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے, عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمائے, اور یہی احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے میں سب آزمائش آتی ہے. اب لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان, ایک مسلمان کا جو طرز عمل ہے آزمائش کے وقت وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب وہ جب آزمائش آتی ہے کچھ ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صبر میں داخل ہیں یا بے صبری میں داخل ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی کچھ وضاحت فرما دیں کہ کب ہمارا کوئی عمل صبر کے دائرے میں ہوگا اور کب وہ بے صبری کے دائرے میں داخل ہو جائے گا.
دیکھیں, یہ وہ چیز ہے جو آپ نے سوال کیا, اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو فرض علم میں داخل ہے کہ جس کا جاننا فرض ہے کہ یہ اعمال جو ہیں اگر بے صبری ان کی صورت میں ظاہر ہے تو یہ حرام ہے, بلکہ کفر بھی ہو سکتی, اور بے صبری کی یہ وہ صورت ہے کہ جو حرام میں تو نہیں آتی لیکن ناپسندیدہ کے اندر ہے, غیر محمود مسموم ہے. جیسے مثلا ایک آدمی کو بخار ہوا, ہر بندے کو بہت بخار ہے آج, طبیعت صحیح نہیں, ہر دوسرے بخار ہے طبیعت صحیح, یہ اگر ہر ایک کو بولتا رہے گا بلا وجہ حاجت نیا بیان کرنے کی بتانے کی, یہ بے صبری ہے. لیکن یہ بے صبری غیر محمود ناپسندیدہ ہے، گناہ کے درجے میں یہ نہیں آتی. لیکن بے صبری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، وویلا ہائے مر گیا، ہائے ہمارے گھر کا جاتا رہا، ہاتھ مارتی ہیں، بین ڈالتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، بال کھول دیتی ہیں، گریبان پاڑتی، منہ پہ تھپڑ، ہاتھوں میں تھپڑ. یہ حرام ہے، یہ سب صورت حرام کے اندر داخل ہے. اس پر شدید وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. اب بے صبری کی یہ وہ صورت ہے جو حرام کے اندر چلی گئی. اچھا تیسرے نمبر پہ بے صبری کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے معاذ اللہ کفر ہی بول دیا، جیسے یہ بھی سننے کے اندر بھی اور دیکھنے کے اندر بھی آتا ہے. ہمارے پاس دارالسلام میں سوالات بھی آتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے کہ کسی کا مثلا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے، یہ اعتراض اور یہ کفر ہے، یہ ہے بے صبری کا جملہ. اس کا حقیقتاً اگر کسی تصوف کے یا کسی باب سے، شریعت کے باب سے جوڑیں گے تو بے صبری ہے، لیکن یہ بے صبری کی وہ صورت ہے جو کفر ہے. تو بے صبری مختلف درجات رکھتی ہے. لہذا اب یہ تو یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ بے صبری اور صبر کے متعدد وہ احکام ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے. جی اب جیسے یہ سوگی کی صورت لے لے آپ، سوگ سوگ کے بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے. بیوی کے لیے شریعت نے حکم دیا، ایک عدت کا پورا ڈیوریشن ہے، اس میں سوگ کی اس کو سوگ کرنے کا حکم ہے اسے کہ وہ عدت میں بیٹھے گی اور وہ سوگ میں رہے گی. اب 3 دن کے بعد بھی اگر بیوی کے علاوہ دوسرے رشتہ دار سوگ کے طور پہ کچھ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. سوگ کے طور پہ وہ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. مثلا سوگ کے طور پہ میلے کپڑے پہن کے رکھنا حرام ہوگا. سوگ کے طور پر جو ہے وہ زینت کی چیزوں کو ترک کرنا حرام ہوگا. تو اب سوگ ہے یہ وہ صورت، تو یہ وہ ہے کہ جس کا علم سیکھنا فرض ہوگا. تو صبر اور بے صبری دونوں کے اندر شرعی احکام کی ایک تفصیل موجود ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے. تو یہ تو اس کے حکم کے اعتبار سے ہو گیا. اب یہ ہے کہ مصیبت آئے صبر کرنا ہے اور بے صبری نہیں کرنی. مین ہمارا موٹیو جو ہے وہ یہ ہے جس پر ہم کلام کر رہے ہیں. جو نہیں کرنا اس میں اگر 3 پہلوؤں کا خیال رکھا جائے تو بڑا کلیئرلی وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اسی طرح کرنے کے اندر اس کے اپوزٹ چیزوں کا خیال رکھا جائے. بے صبری کا ظہور کس سے ہوتا ہے؟ بے صبری کا تعلق یا تو دل کے ساتھ ہے، یا زبان کے ساتھ، یا اعضاء کے ساتھ، اور یا انسانی وجود سے اس کے ظہور کے ساتھ ہے، یعنی مجموعی طور پہ ایکسپریشنز ہم جسے کہتے ہیں، یعنی تاثرات، تاثرات کے ظہور کے ساتھ. جب کوئی مصیبت پہنچے اور ایک آدمی کا صبر کا ذہن ہے، بے صبری سے اس نے بچنا ہے، اب وہ کیا کرے؟ پہلے نمبر پر تو اپنے دل کو اس بات پہ رکھے کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر، جو اس مصیبت کی صورت میں ہے کہ فیصلہ آیا یا یہ مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے قضاء میں لکھا تھا، اس کی قضاء فرمائی تھی. دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے پر ناراض نہ ہو. دل کے اندر، اپنے دل میں ایک ناراضی کی کیفیت نہ پیدا ہونے دے. یہ بھی چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے زبان سے نہیں بول پاتے، لیکن دل کے اندر ایک اچھی کیفیت ہوتی، بعد میں کبھی کہیں اظہار کرے تو بول بھی دیتے کہ بھائی جب میری ماں فوت ہوئی تھی، میرا فلاں رشتہ دار فوت ہوا، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آ گیا تھا، یہ باقاعدہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے. میں ابھی چند دن پہلے کتاب پڑھا تھا، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا. تو دل کے اندر وہ جو ناراضی کی کیفیت ہے اسے نہ پیدا ہونے دیں. ایک دوسرے نمبر پہ زبان سے کوئی بے صبری اور شکوا و شکایت کا جملہ نہ بولے. وہ شکوا شکایت کا جملہ جو ہے وہ کفر کی حد تک بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے کوئی نیچے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ زبان سے نہ بولے. تیسرے نمبر پہ اعضاء کے اعتبار سے شریعت نے جو احکام دیے جو جن کو میں نے ابھی عرض کیا، ان کا ارتکاب نہ ہو. جیسے مصیبت کے اندر جو ہے وہ اپنی زانوں پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑ دینا، بال کھول لینا، سر پہ مٹی ڈالنا، اس طرح کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ نہ ہو. یہ ہے اعضاء کے اعتبار سے. تیسرے پہ ہے بندے کی اپیرنس کے اعتبار سے، اس کے ایکسپریشنز کے اعتبار سے. غم زدہ آدمی کے چہرے سے غم ظاہر ہوتا ہے، ये तो एक नॉर्मली सी चीज है ना, परेशान आदमी को हम पहचान लेते परेशान। अब सब्र का दर्जा कमाल ये है, सब्र जमील ये है कि उसको देख के पता ही ना चले कि ये किसी तकलीफ में है, वो किसी भी तौर पे जाहिर ना होने दे कि मैं तकलीफ में हूं। जैसे रोजेदार के बारे में फरमाया कि रोजादार जो है वो अच्छी तरह हाथ मुंह धो के, सर में तेल लगा के, कंघी करके और होंठों को भी हल्का सा तर करके लोगों के सामने आए, ताकि उसके होंठों की खुश्की, उसके चेहरे की जर्दी, उसके बालों की परागंदगी देखकर कोई ये ना समझे यार ये रोजेदार बंदा है, इसने रोजा रखा हुआ तभी इसकी ये हालत, तो उसको छुपाए। क्यों? इसलिए कि रोजा सब्र है और उसकी जो उसकी जो चीजें जाहिर होंगी वो बेसब्री की तरफ मुशीर हो सकती है। या फरमाया कि हालत रोजा के अंदर बार बार कपड़ा गीला करके मुंह पे फेर रहा, होंठों पे फेर रहा है, हाय 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 करता फिर रहा है, तो फरमाया ये बेसब्री है। ये रोजा इबादत है और इबादत के अंदर ऐसी नापसंदीदगी जाहिर नहीं होनी चाहिए। तो यूं आदमी के जो एक्सप्रेशन है अगर उससे भी जाहिर ना हो तो ये सब्र का बड़ा आला दर्जा है कि आदमी के चेहरे से जाहिर ना हो। तो ये तो वो चीजें हैं कि जो ये है कि आदमी ये ना करे, यानी दिल के अंदर नाराजगी ना हो, जबान पे शिकवा शिकायत ना हो, आजा से ऐसी कोई हरकत ना हो और आदमी के जाहरी चेहरे मोहरे से उसके जो है वो कोई इस तरह की आसार का जहूर ना हो। अब ये करने की चीजें, करने का ये है आदमी दिल के अंदर बकायदा इस बात को यानी खुद सोचे, यानी डेलिबरेटली जिसको कहते हैं ना जानबूझ के ये सोचे कि मुझे अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहना है और मैं अल्लाह ताला की रजा पे राजी हूं। जब आदमी खुद इंस्ट्रक्शन देता है ना अपने दिल को तो दिल को मानता है, जब इंस्ट्रक्शन देता है तो दिल उसको मानता है। तो एक तो दिल के अंदर इस बात को जमाए कसदन जोर से, इस बात को दिल में बिठाए और जबान से कलिमाए हम्द और कलिमाते सब्र गए। जैसे बाद मुसीबतें वो हैं जो वैसे ही सब पे जाहिर हो जाती, एक आदमी का कोई रिश्तेदार फौत हुआ तो इसमें तो छुपाने की चीज ही नहीं है ना कि वो छुपा सके, सबको पता है कि भाई इसका अजीज फौत हुआ। अब अगर उससे आके कहते हैं कि भाई बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, आपका रिश्तेदार फौत हो गया, आपका अजीज फौत हो गया, अब वो आगे से अगर ये कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह की हम्द है हर हाल में, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मेरे दिल को करार दे, अल्लाह ताला का माल था अल्लाह ताला की तरफ चला गया। तो ये कलिमात जबान से कहना जो है ये सब्र भी है, उस बेसब्री को दूर करने वाला भी है और एक आदमी के अंदर जो है उस सब्र उसको बर्दाश्त करने का मादा पैदा करने वाला भी है। इसीलिए आप गौर करें कि ये जो आयत मुबारक है जो आमतौर पर कोई किसी के मरने की खबर हम सुने तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका क्या तर्जुमा है? उसका तर्जुमा यही है कि हम तो हैं ही अल्लाह के और हमें उसी की तरह लौटना है। तो ये क्या है कि जब आदमी जबान से अदा करता है तो दिल जबान के ताबे होता है, जबान दिल के ताबे है, लेकिन अगर आप अपनी जबान को किसी चीज में मजबूर करें तो दिल उसके पीछे चलेगा। तो जब आदमी ये इस तरह के जुमले बोलता है तो नतीजा क्या होता है कि दिल भी उस बात को एक्सेप्ट करता है कि यार हम तो हैं ही अल्लाह के, तो अब वो जो नाराजगी है वो तकदीर इलाही पर जो है कमीजगी का कैफियत है वो फिर सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो लिहाजा दिल से अल्लाह ताला की रज़ा पे राजी रहने का एक आज़्म करे और जबान से कलिमात सब्र अदा करे तो ये मुसीबत के वक्त जो है मुसलमान का तर्ज अमल होना चाहिए।
सुभानअल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिला है कुरान की रोशनी में और यकीनन कुरान की रोशनी में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। सब्र मुसीबत के वक्त, आजमाइश के वक्त एक मुसलमान का बहैसियत मुसलमान क्या तर्ज अमल होना चाहिए, सबसे पहले अपने दिल ही दिल में अपने आप को ये बात कहिए कि मैंने अल्लाह ताला के इस अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली इस आजमाइश पर सब्र करना है, मावेला नहीं करना, शोर मचा के अपने इस सब्र के अपनी इस मुसीबत से मिलने वाले अजर को जाय नहीं करना। एक और बात जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई कि अपने जिस्म से बेसब्री के आसार जाहिर ना होने दें, आप अपने आजा के जरिए या अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के जरिए बेसब्री को जाहिर ना होने दें। ट्राई टू कीप योरसेल्फ काम एंड क्वाइट, पुरसुकून रहिए, अपने रानों पे हाथ ना मारिए। खवातीन बिलखसूस जो सर के बालों को नोच लेती हैं, गालों पे थप्पड़ मारती हैं, ये बातें ये चीजें हराम हैं। اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم مصیبت میں مبتلا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مصیبت کے لمحات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے, عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن